الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وسبيل قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في العرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين صلوات الله حضران اکرامی صدر آج جس مسئلے کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے اس کا تعلق حکومتی اداروں کے سیونگ سرٹیفکیٹس اور حکومت کی طرف سے ایشو کردہ پرائز بانڈ کے حوالے سے ایک بات اتنی شہرت اختیار کر گئی ہے کہ پرائز بانڈ سارے مشتہرین کے نزدیک خریدنا جائز ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت فقط اور فقط آیت اللہ کھوئے کے یہاں جائز ہے، باقی کسی مشتہرین کے یہاں پرائز بانڈ کی خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ افراد کے جو آیت اللہ کی ثانی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں ان کے لیے پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے ماں باپ کے لیے پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے، لہٰذا ان کے بچوں کے لیے بھی پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ فقط آیت اللہ یہ کوئی تھے کہ جو پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کی اجازت دیتے تھے۔ ہاں، کسی اور طریقے سے پرائز بانڈ اگر ان بچوں کے پاس آ جائیں یا ان کے پاس آ جائیں کہ جو آیت اللہ استثنائی کے مسائل پر عمل کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، پھر یہ پرائز بانڈ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کسی نے گفٹ میں دیے، بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، کمپٹیشنز میں انعام میں یہ پرائز بانڈ مل گئے، کسی اور ذریعے سے پرائز بانڈ ہمارے پاس آ گئے، تو اگر فرض کیجیے کہ پرائز بانڈ کسی ذرائع سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو رکھنے میں قباحت نہیں ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت آیت اللہ سیستانی کے یہاں صحیح نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی کے حمیز کی خرید و فروخت اسی شخص کے ساتھ جائز تھی کہ اگر حکومت نے ہمیں کوئی منافع نہیں دیا تو ہم کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم کسی طرح کا مطالبہ نہیں کریں گے، تو ان کے یہاں پرائز بانڈ کی خرید و فروخت جائز تھی۔ اب دونوں مشتہرین کے یہاں اگر پرائز نکل آئے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دونوں مشتہر کے یہاں کیوں، آیت اللہ سیستانی کے یہاں تو ویسے ہی پرائز بانڈ خریدنے کی اجازت نہیں، تو پھر پرائز نکلنے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسی نے تحفے میں دے دیا ہے، کسی کمپٹیشن میں انعام میں مل گیا ہے اور ہمارے پاس پڑا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ پرائز بانڈ جو ہمارے پاس پڑا ہے اس کا انعام نکل آتا ہے تو دونوں مشاہدین کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرائز بانڈ پر انعام نکل آئے جو آغائی سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں تو ہر صورت میں ان کو آدھا انعام مشتہر کے وکیل کی اجازت سے کسی غریب شیعہ کو دینا پڑے گا، اور وہ غریب شیعہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو پابند شریعت ہو، یعنی بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو، شراب پینے والا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. ہر صورت میں آدھا انعام مجتہد کے وکیل کی اجازت سے ایسے شیعہ کو دینا پڑے گا. یہ جو جملہ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ ہر صورت میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ آیت اللہ خوئی کے ہاں کچھ گنجائش موجود ہے. آیت اللہ خوئی کے ہاں اگر پرائز نکل آئے تو کیا ہوگا؟ آیت اللہ خوئی فرمایا کرتے تھے اور ان کا مسئلہ آج بھی چلے گا. جو افراد آیت اللہ خوئی کے مسائل پر باقی ہیں وہ آج بھی ان کے اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کو پرائز نکل آیا ہے تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ کسی حکومتی ادارے میں یہ پرائز بانڈ جمع کرا دیں اور وہاں سے انعام وصول کر لیں، اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ نہیں، حکومتی اداروں میں یہ پیسے جمع نہ کرائیں، یہ پرائز بانڈ جمع نہ کرائیں. جو پرائیویٹ پارٹیز کے لوگ دکانوں میں بیٹھ کر، فٹ پاتھوں میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا یہ پرائز بانڈ بیچتے ہیں. دو آپشن ہیں. ایک آپشن کے تحت اگر ہم بینک سے پرائز وصول کرتے ہیں، وہ بینک کوئی بھی ہو، چاہے وہ حکومت کا بینک ہو یا پرائیویٹ بینک ہو، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ بینک بھی بہرحال حکومت کے بینک سے منافع لے گا. تو اگر ہم بینک میں یہ والا پرائز بانڈ بیچتے ہیں تو مسئلہ الگ ہے، اور اگر ہم پرائیویٹ پارٹی کو یہ والا پرائز بانڈ بیچ دیتے ہیں، مثلا بولٹر مارکیٹ پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جو پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، انعام نکل آیا، ہم نے اپنا پرائز بانڈ اسی کو بیچ دیا، جو ٹیکس وغیرہ اور پرائز کی قیمتیں، پرائز بانڈ کی قیمت ہے اس کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد وہ پیسے دے گا. اب یہ جتنے پیسے دے گا یہ سب کے سب ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی بھی غریب کو ایک بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا پیسہ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے. ایک آپشن آیت اللہ خوئی کے مسئلے سے رہتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر ہم بینک سے یہ پرائز حاصل کرتے ہیں تو بینک میں پرائز بانڈ جمع کرانا پڑے گا. اگر بینک سے یہ پرائز بانڈ حاصل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں 1/3 منافع وکیل کی اجازت سے غریب شیعہ اس مشرق کو دینا پڑے گا، اور 2/3 منافع آپ استعمال کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے یہاں تھا کہ آدھا منافع غریب کو دینا پڑے گا اور آدھا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ آیت اللہ خوئی کہیں کہ 1/3 منافع غریب کو دینا پڑے گا دونوں وکیل کی اجازت سے. اگر سیستانی بھی کہتے ہیں، اگر خوئی بھی کہتے ہیں، اور آیت اللہ خوئی کہاں یہ کہ 2/3 منافع پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ سوال پیدا ہو کہ مولانا ہم نے آپ کی پچھلی تقریریں سنی بھی ہیں، آپ نے آج سے 10 برس پہلے اسی پرائز بانڈ کے حوالے سے، آج سے 5 برس پہلے اسی پرائز بانڈ کے حوالے سے بات کہی تھی کہ اگر حکومتی بینک سے آپ منافع لیتے ہیں تو 20% منافع غریب کو دینا ہے اور 80% منافع آپ استعمال کر سکتے ہیں. 20% غریب کو دیں اور 80% آپ استعمال کریں. شاید مہنگائی بڑھ گئی ہے اس لیے آپ یہ جا رہے ہیں کہ آپ 1/3 اپنے ہاتھ میں لے لیں اور 2/3 استعمال کرنے کی اجازت دیں. کیا حقیقتاً ایسا ہے، معاملہ یہی ہے؟ جی نہیں، حقیقتاً معاملہ ایسا نہیں ہے. حقیقتاً معاملہ ایسا ہے کہ آیت اللہ خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پرائز بانڈ پر منافع نکل آتا ہے تو آدھا آپ استعمال کریں اور آدھا وکیل کی اجازت سے غریب کو دیں. یہ ہمارے خوئی کا بھی فتویٰ تھا. تو پھر فرق کیا ہوا آغائے خوئی کے فتوے میں اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں؟ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ میرا یہ والا فتویٰ ہے، یہ آرڈر ہے، اور کسی دوسرے مجتہد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ آیت اللہ خوئی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا آرڈر تو ہے مگر اس کے باوجود میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی دوسرے نمبر کا عالم فلا عالم فلا عالم اس بات کی اجازت دے دیتا ہو کہ آپ آدھا غریب کو نہ دیں، 1/3 غریب کو دیں، اس سے بھی کم غریب کو دیں، 20% غریب کو دیں، اگر ایسا کوئی مشاہد مل جاتا ہو تو میں اجازت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس مشاہد کے پاس چلے جائیں اور ان کی پرمیشن سے پھر 20% غریب کو دیں اور 80% منافع آپ استعمال کریں. دیکھیں پیسہ آ رہا ہے، یہ فقہا کے پاس پیسہ آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں اجازت دے رہا ہوں کہ آپ پیسہ لے جائیں کسی اور کے پاس. مشاہدین کے پاس پیسہ آ رہا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں لے جاؤ، کسی اور کے پاس اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو کروا دو. تو آیت اللہ خوئی نے جب یہ فتویٰ دیا تھا
تو پھر یہ تحقیق کرنے نکلے کہ کون سا مشاہد ایسا ہے جو کم سے کم سے کم سے کم کی اجازت دے دیتا ہو. تو زمانے میں خدا رحمت کرے آیت اللہ جواد تبریزی زندہ تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر 20% منافع آپ کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو 80% منافع آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. چنانچہ یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا. آپ نے 10 سال پہلے بھی میری تقریر سنی ہوگی, اس میں بھی 20% تھا. ہو سکتا ہے 15 سال پہلے یہ تقریر سنی ہو, اس میں بھی یہ تھی اگر 20% تھا. اور آج اگر یہ تقریر سن رہے ہیں تو آپ کو 20% نظر نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ 1/3 اب دینا پڑے گا. تو وجہ اس کی ہے کہ اب آیت اللہ جواد تبریزی کا انتقال ہو چکا ہے. چنانچہ جو پرمیشن انہوں نے دی تھی ان کے انتقال کے بعد وہ پرمیشن کینسل ہو گئی. اب ہمیں زندہ مشاہد کی طرف دیکھنا پڑے گا. اب دوسرا مشاہد کون ہے کہ جو پرمیشن دینے کے لیے تیار ہے؟ تو دوسرے مشاہد جو پرمیشن دینے کے لیے تیار ہیں, یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آدھا ہی دے دو غریب کو, یا آیت اللہ وحید خراسانی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آدھا اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو 2/3 آپ اپنے پاس رکھیں اور 1/3 غریب کو دے دیں. تو اب یہ والا مسئلہ ہمیں آیت اللہ وحید خراسانی کے چینل سے ٹیکل کرنا پڑے گا. چنانچہ حکومت سے اگر ہم پرائز لیتے ہیں تو پھر 1/3 غریب کو دینا پڑے گا, 2/3 ہم استعمال کر سکتے ہیں. مگر چونکہ آگے کوئی نہیں کہ آپشن اور بھی دیا تھا کہ آپ بینک سے یہ منافع لیں ہی نہ, ڈائریکٹ پرائیویٹ پارٹی سے منافع لے لیں. اگر پرائیویٹ پارٹی سے منافع لے لیتے تو سارا منافع آپ کا ہو جائے گا. پھر اس میں کسی وکیل کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں, کسی غریب کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. اس طرح بات پڑھیں محمد والے میں. آج ایک چیز شروع کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ ختم نہیں ہو سکے گی, لیکن چونکہ تھوڑا سا وقت میرے پاس موجود ہے ذرا سی اس کا آغاز کر دوں تو کل بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ہومس کے حوالے سے ایک بات پیش نظر رکھیے کہ ہومس واجب ہوتا ہے جب وہ رقم ہمارے ہاتھ میں آ جائے, ہم اس کے مالک بن جائیں, تب ہومس واجب ہوتا ہے. جب تک وہ رقم ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے ہم پر ہومس واجب نہیں ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ جیسے ہی رقم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی ویسے ہی ہومس واجب ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ امام نے اپنا لطف و کرم ہم پر ظاہر کیا اور کہا کہ نہیں نہیں ویسے تو ہومس واجب ہو گیا تم پر, جیسے ہی تمہارے ہاتھ میں پیسہ آیا ویسے ہومس واجب ہو گیا, مگر ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم سال بھر خوب کھاؤ پیو, خوب خرچ کرو, جتنے حلال و جائز خرچے تمہارے ہیں وہ تمام تم اپنے اخراجات میں لاؤ, اپنے مصارف میں لاؤ, اچھے سے اچھی گاڑی خریدو, اچھے سے اچھا بنگلہ خریدو, اچھے سے اچھی دکان خریدو, اچھے سے اچھا لباس خریدو. اب ایک جملہ کہیں گے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہو سکتا ہے یہ والا جملہ آپ میں سے کسی کو برا نہ لگے مگر جو دوسرے سننے والے ہیں ان کو برا لگ جائے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھے سے اچھی گاڑی خریدیں, اچھے سے اچھا مکان خریدیں, اچھے سے اچھا بنگلہ خریدیں, تو کم از کم مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی ایک اچھی گاڑی خرید سکوں, مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی ایک اچھا مکان خرید سکوں. عام طور پر لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا, اذان محترم یہ کیسے ہوا الگ داستان ہے, مگر خود شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ بہترین سے بہترین گاڑی رکھ سکتے ہیں, آپ بہترین سے بہترین بنگلہ رکھ سکتے ہیں, آپ بہترین سے بہترین ایک نہیں 4-4 گاڑیاں رکھ سکتے ہیں. اور کیا چاہیے, اگر کسی عالم کے پاس 1-2 گاڑی آپ کو مل جاتی ہے وہ تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہمارے پاس 2 ہیں آپ 4 رکھیں, آپ کو اجازت ہے. ہمارے پاس اگر 1 مکان ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ 4 مکان رکھیں, 1 مکان خالص اپنے نوکروں کے لیے رکھ دیے سرونٹ کوارٹر ٹائپ کا, یہ ساری شریعت میں اجازت ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دین اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ جو انسان زیادہ دعاؤں میں مگن ہو جائے, جو قرآن کی تلاوت میں مگن ہو جائے, جو نماز شب میں مگن ہو جائے, جو لمبی لمبی داڑیاں رکھنے میں مگن ہو جائے, جس کے ہاتھ میں تسبیح اور تقدس کا نظر آنے لگے, اصل تقدس لوگ یہی سمجھنے لگے ہیں اور یہی بہت بڑی بھول ہے. دین یہ نہیں ہے, ہرگز یہ دین نہیں ہے. دین ہے اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں مبتلا کرنا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے, اصل دین ہے. اتنا مشقت میں مبتلا کرو, اتنا مشقت میں مبتلا کرو کہ گناہ کوئی نہ ہونے پائے, یہ ہے اصل دین. اس کی جانب راغب نہیں ہوتے ہیں, گناہوں پر گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, مگر اس کے باوجود اپنے تقدس کا اظہار مختلف دوسرے ذرائع سے وہ کرتے رہتے ہیں. پھر ساری چیزیں رکھنے کی اجازت ہے. چنانچہ اگر پیسہ آتا ہے تو خمس اسی دن واجب ہو گیا. یہ امام نے کہا کہ میری طرف سے تمہیں پرمیشن ہے, جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو, مگر دیکھو سارے جائز خرچے کرنا, حرام خرچے کوئی نہ کرنا, سارے حلال اور جائز خرچے تمہارے لیے ہیں, تم سب کر سکتے ہو. اگر اپنی بچی کی شادی کرنی ہے بہت ٹھانٹ بانٹ سے کرو, اگر تمہارا اسٹیٹس ہے کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہو. اگر تمہیں پروردگار نے زیادہ دولت دی ہے, تم حج تو کر چکے ہو, زیارت تو کر چکے ہو, عمرہ تو کر چکے ہو, سوئٹزرلینڈ کی ویکیشن پر ٹرپ میں جانا ہے, جانے کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ سب جائز خرچے ہیں, یہ سارے کے سارے حلال خرچے ہیں. جب یہ سارے کے سارے حلال خرچے ہیں تو ان حلال خرچے والوں کو کبھی یہ نہ سمجھے گا کہ بھائی یہ دین اور تقوی اور پرہیزگاری سے بہت دور ہے. نہیں, ایکچوئل دیندار یہی لوگ ہیں, ایکچوئل پرہیزگار یہی لوگ ہیں کہ جو گناہوں سے بچ کر, سارے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں, اس لیے کہ دین نہیں اجازت دی. ایک سال کے بعد خمس نکالنے کی اجازت ہے, مگر کب؟ جب ہم اس مال کے مالک بن جائیں. اگر مالک نہیں بنے ابھی تو ابھی ہم پر خمس واجب نہیں. کیا مطلب اس کا؟ فرض کیجئے کہ ابھی عید کے دن آنے والے ہیں, اگر کمپنی والے عید سے پہلے ہمیں ہماری تنخواہ دے دیتے ہیں, ہماری تنخواہ دے دیتے ہیں, لہٰذا ہم اس کے مالک بن جائیں گے. ہماری خمس کی تاریخ ہے 23 رمضان شب قدر والی, ہم نے اپنی خمس کی تاریخ رکھی ہوئی 23 رمضان شب قدر والی, سب سے زیادہ ثواب ملے گا. اچھا ٹھیک ہے, کمپنی والوں نے, سیٹ نے ابھی اگست کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ستمبر کی تنخواہ بھی دے دی, یا ستمبر کی تنخواہ ایک آدھ دو دن بعد انہوں نے دے دی, یہ تنخواہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی. جب یہ تنخواہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہم اس کے مالک بن گئے. جب ہم اس کے مالک بن گئے 23 رمضان کو جب وہ پیسے ہمارے پاس موجود ہوں گے, آیت اللہ سیستانی کیا خمس کی تاریخ اگر 23 رمضان آ گئی ہے تو اس رقم کا بھی خمس نکالنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم اس کے مالک بن گئے. یہ اگر 23 رمضان سے پہلے پہلے ہمارے ہاتھ میں آ گئی, ہم مالک بن گئے, اب اس کا خمس نکالنا پڑے گا. لیکن اگر 23 رمضان تک ہمارے ہاتھ میں نہ آتی, ہمیں تو معلوم ہے کہ 23 رمضان کو خمس ہمیں نکالنا ہے, اگر سے کمپنی والے ابھی سے پہلے سے تنخواہ لینے کے لیے تیار ہیں, ہم نے کہا نہیں اگر ہم پہلے تنخواہ لے لیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں خمس نکالنا پڑے گا, ہم ابھی پہلے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں, ہم 23 رمضان گزر جائے اس کے بعد تنخواہ لیں گے, تو ٹھیک ہے, بالکل مسئلہ نہیں. خمس کی تاریخ کے بعد وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں, ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے, آپ مالک نہیں بنے, آپ مالک نہیں بنے لہٰذا آپ پر خمس بھی واجب نہیں ہوا. تو خمس واجب ہوتا ہے جب انسان مالک بن جائے, جب تک مالک نہیں بنا اس وقت تک خمس واجب نہیں ہوتا. میں اصل بات کوئی اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا, مگر یہ تمہید آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا پڑی تاکہ مسئلے کو آسانی سے سمجھا جا سکے. حکومتی اداروں میں جتنا پیسہ ہمارا پڑا ہوتا ہے, اگر ہم نے خود یہ پیسہ جمع کرایا ہے تو یہ ہمارا پیسہ تھا, ہم نے جمع کرایا, جب خمس کی تاریخ آ جائے گی اس کا خمس نکالنا پڑے گا. مگر بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے سرٹیفکیٹ مختلف قسم کے لے رکھے ہیں, حکومتی اداروں سے سرٹیفکیٹ لے رکھے ہیں, یہ حکومتی اداروں سے سرٹیفکیٹ لے رکھے ہیں, اس میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کے 6 مہینے, سال, 3 سال, 5 سال کے بعد جب میچورٹی پوری ہو جاتی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ کا منافع ان کو مل جاتا ہے, وہ منافع لینے کے بجائے اسی کے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں, پھر دوبارہ وہ 5 سال کے یا 3 سال کے سرٹیفکیٹ چلنے لگ جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منافع حکومت نے دیا ہے اس منافع کا ہمیں خمس نکالنا پڑے گا کہ نہیں نکالنا پڑے گا, یہی آج کا ٹاپک ہے. اگرچہ مکمل نہیں کر پاؤں گا مگر ایک مختصر سا اس کا حل سمجھ لیجیے. جب تک یہ منافع حکومت کے اداروں میں پڑا ہوا ہے, فرض کیجیے کہ ہمارے 3 سال کے سرٹیفکیٹ تھے, وہ سرٹیفکیٹ پورے ہو گئے, ہم نے منافع نہیں اٹھایا, ہم نے منافع نہیں اٹھایا, اس کے دو آپشن ہو سکتے ہیں, تاریخ آ گئی ہے مگر ہم نے منافع نہیں اٹھایا, اس لیے کہ خمس کی تاریخ آنے والی جنہیں وہ گزر جائے تو اس کے بعد منافع اٹھائیں گے, ایک آپشن یہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 3 سال کے سرٹیفکیٹ تھے تو پہلے سال پہ منافع ملا, دوسرے سال پہ منافع ملا, پھر تیسرے سال پر منافع ملا, اور تیسرے سال کے بعد وہ گھٹ گھٹ فارغ ہو گئے, تو پہلے سال پہ جو منافع ملا ہے اس کا خمس ابھی نہیں دینا, اس لیے کہ منافع ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. دوسرے سال کا جو منافع ملا ہے اس کا خمس ہمیں ابھی نہیں دینا, یہ منافع ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا, اس لیے کہ حکومت نے منافع دیا نہیں. تیسرے سال کا جو منافع ملا, اب تو حکومت کہہ رہی ہے کہ لے جاؤ بھائی تمہارا منافع, سرٹیفکیٹ بھی دے رہی ہے, منافع بھی دے رہی ہے, یہ منافع بھی لے جاؤ, تو ہم منافع لا سکتے ہیں. اگر ہم منافع لے آئیں اور اس کے بعد ہماری خمس کی تاریخ آ جائے تو اس پر خمس دینا پڑے گا, لیکن خمس کی تاریخ گزر جائے اور اس کے بعد ہم منافع لے کر آئیں تو اس پر ہمیں خمس نہیں دینا ہے. ایک پہلو یہ ہوا. دوسرا پہلو یہ کہ ہم نے 3 سال کے سرٹیفکیٹ کا منافع ملا تھا, اس منافع کو پھر دوبارہ سرٹیفکیٹ میں لگا دیا, پھر دوبارہ اس کے سرٹیفکیٹ رکھ دیا, تو پھر کیا خمس ابھی دینا ہے یا خمس بعد میں دینا ہے؟ خمس ابھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اگر آپ خمس نہ نکالیں تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ منافع ہاتھ میں لیا ہی نہیں ہے. جیسے پہلے سال کا منافع میں نہیں لیا تھا, دوسرے سال کا منافع میں نہیں لیا تھا, یا آخری منافع بھی ہاتھ میں نہیں لیا, اسی منافع کو سرٹیفکیٹ میں کنورٹ کر دیا, تو اب یہ اگر سرٹیفکیٹ 5 سال کے ہیں تو اب پھر دوبارہ 5 سال کے بعد دیکھا جائے گا. 5 سال کے بعد جب منافع آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کا خمس دیا جائے نہ دیا. مگر میں 5 سال آپ کو انتظار نہیں کراؤں گا, انشاءاللہ کل ہی اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیسے اس کا حل ہے, پھر اب خمس سے خمس نکالنا پڑے گا یا خمس دینا پڑے گا. یہ بات ایک حد تک مکمل ہو گئی کہ اگر پہلی مرتبہ آپ کو منافع ملا ہے اور آپ نے نہیں لیا وہیں پڑا ہے تو ابھی اس کا کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اس کا خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب منافع آپ ہاتھ میں لے لیں گے اس کے بعد خمس دینا ہوگا. مزید تفصیلات ان شاء اللہ کل آپ کے سامنے آئے گی. بابا سے بولے ایک سلوات پڑھنے والا اگرچہ جناب ابراہیم کی داستان اکثر لوگ جانتے ہیں مگر اس کے نکات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت مفید ہو جاتے ہیں. لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ رسول کے لیے کہا گیا اور جناب ابراہیم کے لیے بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ جناب ابراہیم کا اسوہ اور جو ابراہیم کے ساتھ تھے ان کا اسوہ, ان کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تو بہت ایسے پہلو آتے جا رہے ہیں کہ جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جناب ابراہیم نے کیا تھا وہ ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر پروردگار پر انسان توکل کر لے اور ایک مطلب یقین ہو جائے کہ پوری زمین و آسمان کا خالق و مالک وہی ہے, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, نہ کوئی ہمیں ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتا ہے, نہ کوئی ذرہ برابر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. پروردگار اگر ہماری جانب متوجہ ہے تو ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لہذا مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ لوگوں کو اس بات پر تو بڑا یقین ہوتا ہے, اس بات پر تو بڑا بھروسہ ہوتا ہے, بلکہ کامل تر یقین ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کروایا ہے, بندش ہو گئی ہے, جادو کروا دیا ہے, کونا کر, اتنا کامل یقین ہوتا ہے, اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ اس کے لیے 1000 جتن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مگر اس بات پر یقین نہیں رکھ رہے ہیں کہ بھائی پروردگار پوری کائنات کا خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ جیسے چاہے پوری کائنات کے نظام کو وہ ہیر پھیر کر سکتا ہے. اس بات کے یقین نہ ہونے میں ساری خرابیاں اور گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ نہیں اس کائنات کی پوری باغ دوڑ پروردگار کے ہاتھ میں, پھر اس کی شجاعت اور اس کی جرات کا کوئی شخص اندازہ نہیں کر سکتا. اور یہی بات جناب ابراہیم کے واقعے میں نظر آتی ہے کہ تن تنہا بالکل اکیلے ہیں مگر پوری قوم کا بالکل تن تنہا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان کے سارے بتخانے کے بتوں کو توڑ دیا, انہوں نے گھر جا کے بیٹھ گئے, بتوں کا مذاق اڑانے لگے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اللہ نے محترم آپ کو معلوم ہے اس وقت جناب ابراہیم کی عمر کیا تھی؟ یہ کوئی بڑے بہادر ہونے والی عمر میں, 40 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں جب انسان بھرپور قوت میں ہوتا ہے, طاقت میں ہوتا ہے, اور اپنے طاقت و قوت کے نشے میں جو کام بھی انسان کر جائے وہ کم ہوتا ہے, اس عمر میں یہ والا کام نہیں کیا. 16 برس کی عمر میں جناب ابراہیم نے یہ کام کیا, ایٹ دا ایج آف 16 16 برس کی عمر میں یہ کارنامہ دکھایا. اچھا پھر ہونا کیا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو, یہ تو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں. اگر انسان شجاع بن جاتا ہے, بہادر بن جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مصیبتیں نہیں آئیں گی. نہیں, مصیبتیں تو اپنے مقام پر آئیں گی. چنانچہ ہوا یہ کہ بالآخر جناب ابراہیم کی طرف لوگوں کی توجہ چلی گئی کہ یہی وہ تھے جنہوں نے کہا کہ تم جاؤ تو صحیح, پھر دیکھو میں تمہارے لوگوں کا کیا حاصل کرتا ہوں. لوگوں کی توجہ ہو گئی ابراہیم کی طرف. ابراہیم کے پاس پلٹ کے آئے. اچھا ابراہیم کے پاس پلٹ کے آئے, ان سے باتیں کرنے لگے, ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے, مگر جو سوال و جواب جناب ابراہیم سے ہو رہے تھے, کسی کے پاس ابراہیم کو قانع کرنے کا, ابراہیم کو سیٹسفائی کرنے کا کوئی والا جواب نہیں تھا. چنانچہ لوگوں نے جا کے شکایت کر دی نمرود ستارے, ڈائریکٹ ہم لوگوں سے جا کے شکایت کر دیے کہ ایک چیز پیش نظر رکھیے گا، ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے خداؤں کو نیست و نابود کر دیا تھا ابراہیم نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دم سے جا کے اٹیک کر دیتے اور اٹیک کر کے اسی وقت جناب ابراہیم کو قتل کر دیتے، کیا خیال آپ کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ کافر ہیں، وہ بت پرست ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایک مسلمان ہے جو کسی کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ اس نے توہین رسول رسالت کی ہے، خالی سنی سنائی بات کیا حشر ہوتا ہے، خالی سن لیتے ہیں کہ فلاں نے قرآن کو جلایا کیا حشر ہوتا ہے؟ اب ہمارے معاشرے کی صورت حال دیکھ، یہ کرنے والے کون ہیں؟ پکے مسلمان، زبردست قسم کے مسلمان، یہ لمبی لمبی داڑھی والے مسلمان، یہ ماتھے پر بڑے بڑے نشان پڑے ہوئے مسلمان، کیا ذرا سا ان کو شائبہ ہو جاتا ہے کہ فلاں نے قرآن کو جلایا، فلاں نے توہین رسول کی، فلاں نے یہ والا کام کیا؟ ایک یہ سوسائٹی ہے، آج کی سوسائٹی جو نمرود کے بعد کے زمانے سے لے کے آ کے ویل اسٹیبلش اور تہذیب یافتہ سوسائٹی میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، جس میں سب کے سب لوگ، اگر سب کے سب نہیں تو زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے، پڑھے لکھے باشعور مدارس میں جانے والے، علماء کی تقاریر سننے والے، سب کچھ کرنے والے، مگر اس کے باوجود ان کا ریئیکشن کیا ہے کہ خالی ذرا سی بات سنی اور ایک دم ایسا اٹیک کر دیا کہ پوری آبادی کو تحس نحس کر دیا ہے نا؟ واقعہ میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو جانتے ہیں سارے واقعات اخبار میں آتے ہیں، ایک نمرود کی سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ اپریشیٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کافر میں بھی غلط ہوں مگر قابل تعریف ہوں تو اس کا اپریشیشن ہونا چاہیے۔ ان کو پتا چلا کہ نمرود نے سب کچھ کیا ہے اور جناب ابراہیم نے سب کچھ کیا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے آ کے ڈسکشن کیا، ابراہیم پر آ کے چڑھائی نہیں کر دی، اسے قتل نہیں کر دیا، اس کا خانوادہ تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ جب ابراہیم کو کس طرح سے کنوینس نہ کر سکے تب بھی جا کے کیا کیا، نمرود سے جا کے شکایت کی، اور نمرود کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ خود بڑا ظالم تھا، خود بڑا جابر تھا، اور ہر آدمی کے جس کے ہاتھ میں کرسی آ جائے وہ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا راستہ ہمیشہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کرسی اس کے پاس باقی رہے، اگر پوری کرسی باقی نہ رہے تو کرسی کی ایک ٹانگ ہی باقی بچ جائے، کوشش اس کی یہی ہوتی ہے، جب ایک ٹانگ بھی بچا نہ سکے تو بےچارا رائے پر آگے تیار کرتا پھر ادھر ادھر کسی کنٹری میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کرسی کو بچا کے رکھے۔ چنانچہ اس حوالے سے نمرود کسی سے پیچھے نہیں تھا، مگر اس کی سوسائٹی میں جو یہ اس طرح کا معیار قائم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو ایک دم چڑھائی نہیں کر سکتے، یہ کیوں تھا؟ اس وجہ سے کم از کم اس نے ریایا میں بڑا ہی عدل و انصاف کا نظام قائم کر رکھا تھا، ظالم بادشاہ ہے مگر اس کے باوجود ریایا میں جو نظام چل رہا ہے وہ انتہائی عدل و انصاف کا نظام چل رہا ہے۔ الحکومت مع الکفر لا مع الذل، پوری دنیا میں یہ حکومت کر رہا ہے نمرود، پوری دنیا میں، اور یہ حکومت نہیں کر سکتا ظلم کے ساتھ، یہ حکومت نہیں کر سکتا، آپ کفر کے ساتھ حکومت کر رہا ہے۔ امیر مومنین کا جملہ دیکھیں کہاں کہاں کیسے کیسے مقام پر کوڈ ہوتا ہے، لہذا اس کی حکومت میں ریایا میں اتنا عدل و انصاف کا نظام تھا کہ کوئی کسی پر چڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں چلے جائیں کسی غلط آدمی کو کام کرتے ہوئے دیکھیں، عام شہریوں کو یہ حقوق نہیں ہے کہ ان پر چڑھائی کر دیں، ان پر اٹیک کر دیں، وہ نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں، اگر کوئی کرے تو فوراً اس کا جرمانہ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اتنی سیولائز قوم خود نمرود کے زمانے میں پائی جاتی تھی، افسوس ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر کیفیت دیکھے کیا ہے۔ چنانچہ نمرود کے پاس جا کے شکایت کی، نمرود نے کہا کہ ایسے نہیں، تم میرے پاس کچھ گواہ لے کر آؤ اور اس کو حاضر کرو، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو صورت حال پیش آئی اس کا تذکرہ قرآن کی ان آیات میں، جلدی جلدی میں ان آیات کو پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پڑھ دوں تو بات ذرا واضح ہو جائے گی۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، اب انہوں نے کہا کہ چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تاکہ حقیقی معنوں میں گواہی پیش کی جا سکے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اگر لوگ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ ایسا کیا ہے. شکریہ. اب بڑی ہی کرٹیکل کنڈیشن میں جناب ابراہیم آ گئے. ذرا ایک اور صلوات پڑھیں. بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں اس وقت ابراہیم ہیں. کیا کہیں؟ اگر یہ کہیں کہ ہاں تو سب بالکل یہ پکے پکے مجرم ہو گئے, فوراً پکڑ لیے جائیں گے, اور ایسے ماحول میں اپنی جان بچانا بھی واجب ہے. یعنی اگر فرق کریں کہ جان بچانا واجب نہ ہوتا تو شاید ابراہیم یہ کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے کیا, لیکن جان بچانا بھی واجب ہے. تو اب سوال کے دو ہی جواب ہو سکتے ہیں, ہاں یا نہ. اگر یہ کہتے ہیں ہاں تو جان گئی, اور یہ کہتے ہیں نہ تو یہ جھوٹ ہے. کیا کریں ہم؟ ابراہیم کیا جواب دے؟ یہاں شریعت ایک راستہ سکھاتی ہے. یہ راستہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اسلام میں شراب پینا حرام ہے, مگر کچھ مقامات بتایا گیا کہ شراب پینا ان مقام پر جائز ہو سکتا ہے. اسلام میں رشوت دینا حرام ہے, مگر یہ بتایا گیا کہ ان مقامات پر رشوت دی جا سکے. اسلام میں دوسروں کو دھوکہ دینا حرام ہے, مگر ان مقامات پر دھوکہ دیا سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں اس میں شامل. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے, مگر چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. بلکہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, مگر وہ جھوٹ مانا ہی نہیں جائے گا, جھوٹ کہا ہی نہیں جائے گا. اب وہ بہت ساری داستانیں ہیں, میں اس کی طرف نہیں جا رہا. جو جناب ابراہیم کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے اس کا تذکرہ فقط آپ سامنے کر رہا ہوں. جھوٹ اسلام میں بدترین گناہ ہے, گناہان کبیرہ میں سے بدترین گناہ ہے. مگر اس کے باوجود اگر جھوٹ کو سمجھ لیا جائے کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ کوئی ایسی خبر دیں کہ جو واقعے کے مطابق نہ ہو, جو حقیقت کے مطابق نہ ہو, یہ ہے جھوٹ. آپ نے کہا کہ لالو کھیت میں ہنگامہ ہو گیا, مگر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, یہ جھوٹ ہے. آپ نے کہا کہ میرے والد گھر میں نہیں جبکہ وہ گھر میں موجود ہیں, یہ ہے جھوٹ. یہ ساری چیزیں جو حقیقت کے خلاف جا رہی ہیں جھوٹ. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کی خبر دینا کہ جو واقع اور حقیقت کے مطابق نہ ہو, یہ جھوٹ کہلاتا ہے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ آپ اس انداز سے جملہ کہیں کہ وہ خبر دینا نہ کہلائے, خبر دینا نہ کہلائے, بلکہ ہم اپنی زبان میں سے کہتے ہیں انشاء, جس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا, تعجب کرنا, حیرانی ظاہر کرنا. اگر اس طرح کا کوئی جملہ آپ بیان کریں گے تو جھوٹ نہیں ہے, شرعی اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا کیا چال بازی بیٹھے بیٹھے آپ ممبر پر سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, یہ طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے کریں گے تو صحیح ہو جائے گا, ویسے کریں گے تو غلط ہو جائے گا, یوں کریں گے. الزام مجھ پر سب سے زیادہ یہ بڑا الزام ہے کہ آپ کیا سکھاتے رہتے ہیں, ایسا کریں گے تو غلط ہو جائے گا, ایسا کریں گے تو صحیح. اجان محترم, یہ الزام اگر مجھے تک محدود رہتا تو میں بالکل اس کی پرواہ نہ کرتا, مگر کیا کروں کہ یہ والا طریقہ میں نے خود سیکھا ہے کسی سے. کس سے سیکھا آپ؟ اگر کسی کوئی مجھ سے سوال کیا کس سے سیکھا؟ میں نے والا یہ والا طریقہ مجتہدین سے سیکھا ہے. تو پھر یہ مجتہدین سے بھی سوال ہوگا, ارے اے مجتہدین آپ یہ کیا کبھی یہ سکھا رہے ہیں کبھی وہ سکھا رہے ہیں, معذ اللہ ثم معذ اللہ. بات مانو مجتہدین اگر ان سے سوال کیا ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, الٹی سیدھی بات ہے, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے آئمہ سے سیکھا. تو یہ غور کر لیا کریں, ذرا سوچ لیا کریں یہ سوال کرنے سے پہلے یا کسی کی توہین کرنے سے پہلے کہ کیا آپ یہ الٹے سیدھے راستے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یہ معاملہ کون سے پہنچے پہنچے کہاں تک پہنچ جائے گا؟ حقیقی دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جائز راستہ جو بھی اختیار کیا جائے گا اسلام میں بالکل صحیح ہے, ناجائز راستے کی ممانعت کی گئی. مصیبت ہمارے یہاں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو بالکل جائز چیزیں ہیں اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ممنوع ہے, یہ حرام ہے, اور جو بالکل جائز راستے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کیڑی بڑی باتیں سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو اب اگر سوال کیا جائے, تعجب کیا جائے, حیرانی ظاہر کی جائے, تو یہ خبر نہیں کہلائے گا. اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ خبر دیں. فرض کیجیے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کے والد گھر میں ہیں, انہیں بلائیے. اگر میں ڈائریکٹ کہہ دوں کہ نہیں میرے والد گھر میں نہیں ہیں, یہ جھوٹ ہے, اس کو جھوٹ کہا جائے گا. لیکن بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ والد گھر میں نہیں ہے, میں کہوں کہ میرے والد گھر میں ہیں, یہ سوال ہے.
یہ اسی پر الٹا کراس کوشچن ہے. یہ کراس کوشچن کرنے کی وجہ سے وہ خود چکرا جائے گا کہ پتہ نہیں یہی گھر سے باہر نکلا ہے, یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے, پتہ نہیں ہے گھر میں کہ نہیں. تو اگر میں اس کو کراس کوشچن اس طرح سے کر رہا ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ سے بچنے کا بہت شاندار طریقہ ہے. بے عین ہی یہی طریقہ جناب ابراہیم نے اختیار کیا ہے. دیکھیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, تم نے ہمارے خدا تم نے ہمارے معبود کو توڑا ہے, تم نے ان کو تحس نحس کیا. اگر کہیں ہاں تو مشکل میں پڑو, کہیں نہ تو جھوٹ ہے. اب ان دونوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہی والا بیچ والا راستہ نکالنا پڑے گا. چنانچہ جناب ابراہیم نے یہی بیچ کا راستہ نکالا. اب آئیے قرآن کی آیت دیکھیں کیا. جب سوال کیا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ والا کام کیا ہے, یہ حشر کیا ہے ہمارے معبود کا؟ قالوا بل فعلوا, ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو اس سے پوچھو, تم مجھ سے پوچھتے ہو اس سے پوچھو, یعنی یہ سب سے بڑا بت کھڑا ہوا ہے تم اس سے پوچھو. یہ جھوٹ نہیں ہے, اس کو جھوٹ نہیں کہیں, یہ باقاعدہ سامنے والے کو انسٹرکشن دینا ہے. سوال کرنا, انسٹرکشن دینا, تعجب کرنا, حیرانی ظاہر کرنا, یہ سب کا سب جھوٹ نکلا. تو اب انہوں نے جب یہ کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے, انہوں نے کہا ارے تم مجھ سے پوچھ لو, تم اس سے پوچھو, یہ دیکھو اتنا بڑا بت کھڑا ہوا ہے, یہ کہلائے گا جھوٹ سے بچنے کا طریقہ. بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا کہ ہاں جناب ابراہیم نے جھوٹ کہا اور انہوں نے دوسری اس کی تعبیر بیان کی, مگر قرآن کی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جھوٹ ہے ہی نہیں, اس کو جھوٹ کہا ہی نہیں جائے گا. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینتقون. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو یہ سب سے بڑا ہے, اس سے معلوم کرو اگر یہ تم سے کلام کرے, ایک اور تماشا تھا ان کے منہ پر, اگر یہ کلام کرے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کلام کرنے کے قابل نہیں, یہ تو بات کرنے کے قابل نہیں. تو جناب ابراہیم کے پاس یہ پھر دوڑتے رہے تھے, نمرود کا دربار سجا ہوا ہے, نمرود کے دربار میں سارا ڈسکشن ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ دوڑ کے دوڑتے ہوئے آئے اور آہستہ سے جناب ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ تو بات کرتے نہیں, یہ تو بولتے نہیں, تو بتاؤ کیا ہوا. تو اب ابراہیم نے ان کو داستان سنانا شروع کی کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں, جب یہ کھاتے نہیں ہیں, جب یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے, جب یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, جب یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو ایسے خداؤں کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اتنا سمپل اور سادہ جواب تھا کہ سب کے سب 100% کنوینس ہو گئے کہ بات ابراہیم کی بالکل صحیح ہے, ابراہیم کی بات غلط نہیں ہے, بات ابراہیم کی بالکل صحیح ہے. اذان محترم, یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو دین کا سکھایا ہوا طریقہ ہے, ایکچوئل دین کا طریقہ سکھایا ہوا یہ کہ آپ اپنی بات سے سامنے والے کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں, آپ کی بات ایسی ہو کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے, یہ ایکچوئل طریقہ ہے. ہاں وہ ہٹ درمی پر اتر رہا ہے, ہٹ درمی پر اتر رہا ہے کا مطلب ہے کہ وہ 100% کنوینس ہو گیا ہے, اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ ابو جہل بن گیا ہے, پھر وہ ابو لہب بن گیا ہے, پھر اس کے لیے تو تلوار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن فرسٹ پرائیورٹی یہ ہو کہ اس انداز سے گفتگو کہ 100% آپ کی بات ہو کنوینس ہو جائے, یہ کنوینس کرنے والا پہلو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اذان محترم, پورے اہل بیت کی سیرت کا آپ جائزہ لیں, ہر معصوم کی سیرت میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے ساری زندگی ہمیشہ کنوینس کرنے والا راستہ اختیار کیا. کربلا کا میدان ہے, 72 افراد شہید ہو چکے ہیں, شہادت کے بعد بھی ننے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر مولا لے کر آتے ہیں, اس کے بعد بھی خطبہ دیتے ہیں, اس کے بعد بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے تم کیا کر رہے ہو, دیکھو تو صحیح, اگر میں تمہاری نگاہوں میں مجرم ہوں بھی تو یہ بچہ تو ہر قوم کے یہاں معصوم ہوتا ہے, کم از کم اس کا خیال کر لو. کنوینس ہو گئے وہ, اور اتنے کنوینس ہو گئے, اتنے کنوینس ہو گئے کہ منہ پھیر پھیر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے, اتنے کنوینس ہو گئے وہ. مگر اللہ محترم, اب جو یہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں تو یہ ہٹ درمی ایسی ہے کہ جس کے خلاف تلوار چلانا بالکل صحیح اور جائز ہے, اب تلوار چلائی جا سکتی ہے, اب ان کے مقابلے میں ان کو قتل کرنے کے لیے, ان سے جہاد کرنے کے لیے تلوار چلائی جا سکتی ہے,
اور وہ آخری حربہ تھا کہ جہاں امام نے تلوار چلانا شروع کی, اور جہاں امام نے تلوار چلانا شروع کی ہے وہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ تلوار چلاتے چلاتے حسین ابن علی میدان جنگ میں چاروں جانب سے گھیر لیے گئے تھے, اور چاروں جانب سے جب گھیر لیے گئے مولا نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی. کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی خنجر مارتا ہے, اور فاطمہ کا لال ہے کہ جو گھوڑے کی پشت پر جھوم رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے اپنی باہیں زوجنا کی گردن میں ڈال دی ہیں اور مسلسل زخم پر زخم مارے جا رہے ہیں. ایک منزل ایسی آ گئی کہ جہاں فاطمہ کا لال پشت سے فرش سے زمین کربلا پر آ گیا, یہ فرش خالی ہو گیا. اس فرش نے بڑی قربانیاں دی ہیں, مولا کا بڑا کارآمد جانور ہے. اگر سارے اصحاب رسول اور خاندان والے تین دن پیاسے رہے تھے تو یہ فرض بھی پیاسا رہا تھا. ارے عاشور والے دن مولا جو لاشا لے کر آتے تھے, بار بار میدان میں جاتے تھے, کبھی عباس کا لاشا لینے گئے, کبھی علی اکبر کا لاشا لینے کے لیے گئے, کبھی اون محمد کا لاشا لینے کے لیے گئے, بار بار جو امام لاشا لینے کے لیے جاتے تھے وہ اسی پشت فرس پر بیٹھ کر, اسی جانور کی پشت پر بیٹھ کر بار بار مولا میدان میں جاتے تھے. لہذا اگر کوئی پیاسا ہو سکتا ہے تو سب سے زیادہ پیاسا تو مولا کا یہ جانور ہے. مگر اس کے باوجود اس کی کیفیت دیکھیے, جب مولا پشت فرس پر نہ رہے اس نے دیکھا کہ اب میں مولا کی کیا مدد کر سکتا ہوں. اگر عباس ہوتے تو جا کر بتا دیتا کہ بھائی عباس آپ کے بھائی بڑی تکلیف میں ہیں, آ کر مدد کیجیے. اگر علی اکبر زندہ ہوتے جا کر بتا دیتا بیٹا علی اکبر تمہارے بابا بڑی مصیبت میں ہیں, آ کر مدد کرو. مگر نہ عباس زندہ رہے نہ علی اکبر زندہ رہے, اب میں اپنے آقا کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. لہذا آگے بڑھا, ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو خون حسین میں ڈالا اور اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کر دیا. پیشانی کو خون حسین سے رنگین کر کے ایک مرتبہ سیدھا اہل حرم کی طرف دوڑا, جہاں خیمے لگائے گئے تھے بیویوں کے, وہاں پہنچ کر ایک زوردار چیخ ماری. ایک ننھی سی بچی نکل کر آئی, دیکھا کہ پیشانی خون سے تر ہے, فرش پر جا بجا تیر لگے ہیں, زین ڈھلی ہوئی ہے. ارے بابا مجھ پر نہیں ہے, ایک چیخ ماری اس بچی نے, ہائے میرے بابا ہائے میرے بابا. یہ کہتے ہوئے خیمے میں
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے ماہ صیام کی برکتوں کا واسطہ, اس کی رحمتوں کا واسطہ. جو افراد یہاں اس کار خیر میں درس میں شریک ہیں اور جو اپنے گھروں پر دیگر مقامات پر اس گفتگو سن رہے ہیں, پروردگار انہیں تمام آفات سماوی اور جسے محفوظ فرما, ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اہم ترین راتیں آنے والی ہیں, شب قدر کی رات, یہ وہ رات ہے کہ جو ہزار رات سے افضل ہے. پروردگارہ جو بھی شب قدر کی رات ہو, جو بھی شب قدر کا وقت ہو, پروردگارہ اس وقت میں اس رات میں ہمیں پوری تندہی سے پوری رات عبادت انجام دینے کی توفیق عطا کرنا, اور جو عبادتیں ہم اس مہینے میں انجام دے رہے ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار دین میں جگہ عطا فرما, انہیں معصومین کی ہم نشینی عطا فرما, ہم سب کو ایمان کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کو اتنا ظہور عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.